أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما اختلف عليه بحر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جو صوفی تقاریب سے نقطے کا موضوع میرے بحث پر، اور آج مقدہ کے جو مسائل ختم ہو جائیں گے، جو مال سے یا پیسے سے تعلق رکھتے لقطہ کے سلسلے میں، پہلے جو لقطہ کی تعریف ہے اس کو ذہن کے اندر انتہائی توجہ سے دکھایا جائے، اس لیے کہ کچھ ایسے مسئلے آئیں گے جہاں پر لقطہ کی تعریف کو سمجھے بغیر مسئلے کو سمجھنا مشکل ہو جائے. لقطہ کہتے کسے؟ ہر وہ چیز جو انسان کہیں پر پڑی ہوئی حالت میں مل جائے، اس چیز کا مالک انسان کے علم میں نہ ہو اور انسان اس چیز کو اٹھا دے. جس وقت اٹھا لے گا اس کے بعد یہ چیز لقطہ بنے، اور اگر وہ نہیں اٹھاتا ہے تو اس صورت میں اس چیز کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں کہ جس کی نگاہ اس چیز پر پڑے. اور یہ بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ جو چیز انسان کو پڑی ہوئی ملتی ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ کوئی انسان، یا وہ پڑی ہوئی چیز، یا بغیر مالک کی چیز کوئی حیوان، اور یا انسان اور حیوان کے علاوہ کوئی مال. اگر وہ چیز آپ کو جو سڑکوں پر، گلیوں میں، بازار میں، یا کسی بھی مقام پر پڑی ہوئی مل رہی، وہ کوئی انسان ہے اور اس کی جان کے جانے کا خطرہ ہے، تو اسے اٹھانا واجب ہے، اور اس کے بالکل الگ احکامات ہیں جو اس کے پہلے آ چکے ہیں اور باقی احکامات آئیں. اگر کوئی چیز آپ کو، کوئی حیوان آپ کو ایسا مل جاتا ہے جو بغیر مالک سے اور گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے سڑکوں یا گلیوں میں یا بازاروں میں چل رہا ہے، اس کے بھی تفصیلی احکام اور وہ بھی کچھ آ چکے ہیں اور کچھ آئیں. لیکن فی الحال ہمارا موضوع وہ مسئلہ ہے کہ جو زیادہ پیش آتا ہے، یعنی انسان اور حیوان کے علاوہ کوئی بھی چیز جو انسان کو کسی مقام پر پڑی ہوئی ملے، اس حالت میں ملے کہ انسان کو اس کے مالک کا پتہ نہ ہو اور انسان دھوکا دے. دو شرطوں کے بعد، پہلی شرط یہ کہ اس کے مالک کا پتہ نہ ہو، اور یہ کہ آپ اسے اٹھائے. اگر اس کے مالک کا پتہ تو پھر وہ لقطہ نہیں کہلائے گی چیز، آپ نے اٹھا لی تو جو اس کا مالک ہے اس مالک تک اسے پہنچ جائے. یا اگر ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے لیکن آپ اسے اٹھاتے نہیں ہیں، نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تب بھی آپ کے لیے کوئی شکل مسئلہ نہیں ہے اور بات ختم ہے. سارا مسئلہ پیدا اس وقت ہوگا کہ ایسی چیز آپ کے نگاہوں کے سامنے آئی کہ جو موجود ہے، جو مال ہے، پڑی ہوئی، مالک نہیں معلوم اور آپ نے اسے اٹھا لیا. جیسے ہی آپ نے اس چیز کو اٹھا لیا، ویسے ہی جیسے احکامات آپ کے اوپر واجب ہو گئے اور اب آپ کو ان کی پابندی کرنا پڑے. اب اس میں ایک مسئلے کو ہم پیدا کرتے ہوئے چل کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس چیز کا مالک کون، اور وہ چیز سڑک میں، بازار میں، گلی میں، مکان میں، دکان میں، کسی مقام پر آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اگر آپ کو اس کا مالک معلوم اور یہ بھی معلوم کہ اس کا مالک اس چیز کے اٹھانے پر راضی، تو وہ چیز آپ کی ہو گئی اور آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں. کہ ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ گلیوں کے اندر فرض کیجیے کہ کوڑا پڑا ہوا اور اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو مالک نے بیکار کا مطلب بھیج دی، ٹوٹی ہوئی چپل ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، مالک نے بھیج دی، اب آپ اس چیز کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ مالک اس طرح ہے. یہ مسئلے اس وقت کے ہیں کہ جب آپ کو مالک کا پتہ معلوم نہ، اب آپ کو مالک کا پتہ نہیں معلوم، اس چیز کو آپ نے نظر انداز کر دیا، یہ نظر انداز کرنا آپ کے لیے جائز ہے سوائے ایک صورت، ایک ایسی صورت آئے گی کہ جب آپ نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ صورت آگے چل کر آئے گی. اب ہماری گفتگو اس مقام سے شروع ہوتی ہے کہ ایک غریب پڑی ہوئی چیز، ایک ایسی چیز کہ جس کی کوئی اہمیت ہے، جو بہرحال مال کہلاتی، اس کا مالک نہیں پتا، آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے اٹھا لیا، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں. اب اس کے بعد جٹل احکامات شروع ہو گئے آپ پر. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس چیز کی قیمت کو دیکھا جائے، اگر اس کی قیمت ایک درہم سے کم تو اس صورت میں آپ اس کے مالک بن گئے، اب آپ کی مرضی ہے اپنے استعمال میں لائیں، اٹھا کر گھر میں محفوظ کر دیں یا اس چیز کو صدقہ کریں، کوئی اس میں اس میں شریعت نہیں ہے. اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں وہ بالکل آپ کی چیز کہلائے گی اور آپ پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. بعد جب اس کی قیمت ایک گرہن سے کم، اور ایک گرہن کی مقدار ہم دو دفعہ بتا چکے ہیں، لیکن آج اس کے پیچھے ایسے مومنین بھی ہیں کہ جو ان تقاریر میں نہیں تھے، اس لیے مرتبہ پھر ہم دوہرا دیں کہ ایک گرہن ایک پاؤنڈ کے چوتھائی حصے کو کہا جاتا ہے، اور اگر ہم اس وقت پاؤنڈ کی قیمت 18 روپے مانیں تو تقریباً 4.5 روپے ایک گرہن کی قیمت مانی جائے. اب اگر اس سے کم کی وہ چیز پیسہ ہو یا کوئی اور چیز، وہ آپ جیسے ہی اٹھائیں گے اٹھا بھی سکتے ہیں آپ، اور اٹھانے کے بعد آپ اس کے مالک بن جائیں، اور مالک بننے کے بعد آپ کی مرضی اس کو جس طرح چاہے استعمال کریں. البتہ ایک مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ اگر بعد میں اس چیز کا حقیقی مالک آ گیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ اس چیز میری، شریعت کا مسئلہ یعنی آپ اور خدا کے درمیان کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ آنے والا اس چیز کا مالک اور آپ نے اس کو اٹھا لیا، تو اب اگر حقیقی مالک آ گیا تو آج کے لیے واجب ہے کہ وہ چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اسے پلٹا دیں، اور اگر ختم ہو گئی ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، نہ آپ گناہگار ہیں نہ آپ کو اپنی جیب سے اس کی قیمت دینا. تو مثلاً 4 روپے آپ کو ملے، مالک آ گیا کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد، اور اس نے کسی طریقے سے ثابت کر دیا کہ اس کا مالک میں. اب کیونکہ 4 درہم 4 روپے ایک درہم سے کم ہے، اس لیے اٹھاتے ہی آپ مالک بن گئے. اگر کسی طرح وہ روپے رکھتے ہیں تو واجب ہے کہ آپ مالک کو دیں، اور اگر آپ نے وہ خرچ کر دیے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر فرض کیجیے آپ نے 3 روپے خرچ کیے ہیں، 1 روپیہ باقی ہے، تو 3 روپے کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور 1 روپیہ جو باقی ہے وہ پلٹانا آپ کے لیے واجب ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک درہم سے کم کی چیز، یعنی ایک پاؤنڈ کے چوتھائی سے کم کی چیز جب انسان کو ملے تو اٹھاتے ہی انسان اس کا مالک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تفصیل جو ابھی ہم نے بتائی. البتہ اگر ایک درہم کی ہے پوری یا ایک درہم سے زیادہ کی چیز، تو اب اس صورت میں اگر اس چیز میں 3 علامتیں موجود ہیں، 3 باتیں اس میں موجود ہیں، تب آپ کی ایک ذمہ داری آ جائے گی کہ آپ ایک سال تک اس کا اعلان کرائیں اس طریقے کے مطابق جو ابھی آ رہا ہے. لیکن اعلان کرانا صرف اسی وقت واجب ہے کہ جب اس میں 3 باتیں موجود ہیں، جس چیز میں 3 باتیں موجود ہوں گی صرف اس کا اعلان واجب ہے، اور 3 میں سے اگر ایک چیز بھی موجود نہیں ہے تو اس کا اعلان واجب نہیں. پہلی بات تو وہی کہ جو فقہی مسئلے کی بنیاد ہے کہ جس چیز کو اٹھا رہے ہیں اس کی قیمت 1 درہم، اگر 1 درہم ہے تب یہ اعلان والا مسئلہ جو بہت مشہور ہو چکا ہے یہ آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جس کے مالک کا پتہ چلانا ممکن ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ 1 درہم سے کئی گنا زیادہ قیمت، لیکن اس کے مالک کا آپ پتہ نہیں چلا سکتے. اور اس کے اندر علماء نے نوٹوں کو بھی شامل کر دیا کہ عام طور پر نوٹ کے مالک کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے. اب 10 روپے کا ایک نوٹ ملا، اس کے ہزاروں نوٹ ہوتے ہیں، سوائے بہت ہی اسپیشل کیس کے اندر کہ مثلاً خاص رومال میں بندھا ہوا ملا یا ایک خاص جگہ گر گیا تھا اور اس کے مالک نے بتا دیا، ورنہ عام حالات میں 10 کا نوٹ پتہ نہیں کتنے آدمیوں کا کھو گیا ہوگا، تو بہت مشکل ہے 10 روپے کے نوٹ کا اعلان کرانا. یا ایک ہی جیسے قلم یا ایک ہی جیسی گھڑیاں. خلاصہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کے مالک کا پتہ چلانا بہت مشکل، کیونکہ اس قسم کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں ایک ہی قسم کی چیز. تو دوسری شرط یہ ہے اعلان کرانا کب واجب ہوگا، کہ جب 1 درہم یا اس سے زیادہ اس کی قیمت اور اس کے مالک کا پتہ چلانا ممکن. اگر فرض کیجیے کہ مالک کا پتہ چلانا ممکن نہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے اعلان بالکل بیکار. آپ کو معلوم یہ اس قسم کی چیز ہے کہ میں 10 سال تک اعلان کراتا رہوں، ہاں اس کا مالک پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ ہزاروں آدمیوں کی یہ چیز کھو جاتی ہے یا اس قسم کی چیز ہزاروں آدمیوں کے پاس موجود ہے، اس صورت میں بھی اعلان ثابت ہو گیا اور اعلان کی ضرورت نہیں. اور پھر تیسری شرط یہ کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مال جو ہے وہ مسلمان یا یہودی اور عیسائی کا مال نہیں ہے، کسی کافر کا مال ہے، یا ایسے یہودی اور عیسائی کا مال ہے کہ جو اسلامی مملکت میں نہیں رہتا ہے، تب بھی اس کا اعلان کرانا آپ پر واجب نہیں ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ اتنا سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن گزشتہ تقریر ہم نے 10 منٹ کے قریب لگا دیے تھے اس مسئلے پر، اس لیے دوبارہ پورے مسئلے کی تکرار اس مناسب نہیں معلوم دے رہا، لیکن جتنا ممکن ہو سکا اس کی ہم وضاحت کریں گے. کہ یاد ہوگا آپ کو سال گزشتہ رمضان میں ایک مسئلہ آیا تھا انجمن کی کلاسز کہ مال ہر وہ مال جو کافر عربی کا مال، یعنی کافر عربی کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو چھوڑ کر جتنے کافر ان کا جو مال ہے وہ انسان کے لیے بالکل حلال، 1 درہم ہو یا 10,000 درہم. تو اگر ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی ہندو کی چیز ہے، یا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی چیز ہے کہ جو مسلمان نہیں، تو وہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، اعلان کرانے کی ضرورت نہیں. اور کافر ذمی یہودی اور عیسائی جب اسلامی مملکت میں رہے تب اس کا مال جو ہے وہ مال محترم، اگر وہی یہودی اور عیسائی پاکستان میں رہتا ہے اس کے مال کو ہاتھ لگانا حرام، لیکن اگر وہ برطانیہ میں ہے یا امریکہ میں ہے تو اس کے مال کو ہاتھ لگانا جائز ہو سکتا ہے. اب وہ آخری چیز آپ کی الگ کہ اسلام یہ کس قسم کے حکم دیتا ہے، وہ بہرحال کسی اور موقع کی تفصیلی بات، ابھی تو کٹھی مسئلہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو اب جس مال کے اندر 3 باتیں جو ہم نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ بس 1 درہم سے زیادہ ہے تو اعلان کراؤ، یہ بات نہیں، بلکہ کم از کم 3 شرطیں پائی جائیں تب اعلان واجب ہوتا. پہلی شرط یہ کہ اس چیز کی قیمت 1 درہم سے زیادہ ہو، دوسری شرط یہ کہ اس چیز کے مالک کا پتہ چلانا ممکن، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز کسی غیر مسلم کی چیز نہ ہو. یہ 3 باتیں ہیں تب اس کا آپ اعلان کرائیں. تو اب اگر 1 درہم سے زیادہ کی چیز آپ کے ہاتھ میں آئی تو اس کے مالک کا پتہ چلانا ممکن ہے علامتوں کی وجہ سے، مثلا یہ رومال رنگ وغیرہ بدلتے رہتے ہیں، مالک کا پتہ چلایا جا سکتا. اور تیسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان کی چیز ہے، اس صورت میں آپ کے لیے واجب ہے کہ جب وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ اس کا اعلان کریں. اب ایک مسئلہ پھر ہم دوہرا دیں کیونکہ عام ضرورت کا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ یہ 3 شرطیں موجود ہوں کسی چیز میں تب اس کا اعلان کرایا جائے. اگر ان 3 میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو اعلان واجب نہیں. اب اگر اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہے تو اعلان واجب نہیں ہے، مسئلہ گزر گیا، تو اٹھاتے ہی اس کے مالک آپ ہو جائیں. چیز کی قیمت 1 درہم سے زیادہ ہے لیکن یہ پتا ہے کہ اس کا مالک کافر ہے، اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اٹھاتے ہی اس کے مالک آپ ہو جائیں. چیز کی قیمت 1 درہم سے زیادہ بھی ہے، اس کا مالک مسلمان بھی ہے، لیکن ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے مالک کا پتہ چلنا ناممکن، 5 کا نوٹ بہت مشکل ہے اس کے مالک کا پتہ چلنا، تو اب اعلان واجب نہیں ہے، لیکن اس صورت میں آپ مالک نہیں ہوں. پہلی 2 شرطیں موجود نہیں ہیں تو اٹھاتے ہی آپ مالک ہو جائیں، اور اگر تیسری شرط موجود نہیں ہے تو آپ مالک نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ اٹھاتے ہی اعلان سے آپ بچ جائیں گے، لیکن اس کو صدقہ کر دیں گے، کسی غریب کے حوالے کر دیں گے. اور صدقہ جس کے حوالے کریں گے اس کا قریب ہونا ضروری ہے، یعنی آمدنی کم ہو اور خرچہ زیادہ. یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ وہ کون سی چیز ہے شریعت میں کہ جس کا 1 سال تک اعلان کرانا واجب، ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی قیمت 1 درہم یا اس سے زیادہ، یہ معلوم ہو کہ اس کا مالک مسلمان، اور یہ معلوم ہو کہ اس کے مالک کا پتہ چل سکتا ہے جب وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کا اعلان کس طرح سے اعلان کرائیں. ایسے مقام پر اعلان کرائیں کہ جہاں سے وہ چیز ملی ہے اس مقام پر یا اس کے آس پاس، یا ایسی جگہ اعلان کرائیں کہ جس سے آپ کو معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اس چیز کا جو مالک ہوگا اس کے کان تک یہ اعلان پہنچ جائے، مثلاً اخبارات یا مثلاً ٹی وی یا مسجدیں ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مجالس ہیں. اعلان کرانا ہے آپ کو 1 سال تک اس چیز کا جو اس کی قیمت 1 درہم سے دیا تھا. اب اعلان جو آپ کریں اس کا طریقہ یہ ہے، کچھ علماء نے یہ تفصیل بتائی کہ پہلے ہفتے 7 دن تک مسلسل اعلان کیا جائے، اور 1 ہفتے کے بعد پھر ہر ہفتے میں 1 دن آپ اس کا اعلان کریں. اس طرح 1 سال تک مکمل طور پر آپ کو اس کا اعلان کرنا ہے. اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے اس سے متعلق،
کی جگہ ہو.
ایک سال تک اب کوئی بھی چیز کا اعلان کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہو. لیکن یہ اس وقت ہے جیسا کہ بھی مسئلہ گزرا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ اس کا مالک معلوم ہو سکتا ہے تو ایک سال تک آپ کے لیے اس کا اعلان کرانا. اب آپ نے اعلان کرانا شروع کر دیا. اگر آپ کو مثلا دو مہینے یا تین مہینے کے بعد اعلان کے بعد مالک آ گیا, چار مہینے کے بعد مالک آ گیا, آٹھ مہینے کے بعد مالک آ گیا اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ چیز میری ہے تو یہ چیز اس کی ہو جائے گی اور آپ اس کے حوالے کر دیں گے, اور جیسے ہی اس کے حوالے کریں ویسے ہی اعلان کا سلسلہ ختم ہو جائے. اب وہ کس طرح ثابت کرے کہ یہ چیز میری؟ اس کے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ جس سے وہ آپ کو یقین دلا دے کہ یہ چیز میری, ایسی علامت بتا دے, ایسی نشانی بتا دے کہ جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ چیز اس کی. یا اپنے ساتھ دو عادل گواہ لے کے, اگر اپنے ساتھ دو عادل گواہ لے کے آتا ہے چاہے آپ کو اطمینان بھی نہ ہو رہا ہو, لیکن اگر دو عادل گواہ کو لے کے آتا ہے تو پھر واجب یہ ہے کہ آپ عادل گواہوں کی بات مان کر یہ چیز اس کے حوالے کر, اور چاہے وہ سال ختم ہونے کے بعد آئے, پہلا اعلان سنتے ہی آئے, چھ مہینے کے بعد آئے, اس وقت عادل گواہ لے کے آئے کہ رکی ہو جائے گی اور آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کے حوالے کر. لیکن ایک سال گزر گیا, آپ اعلان کراتے رہے اور کوئی واپس نہ آئے, کوئی مالک نہیں آئے, اب آپ کیا کریں؟ اب اس صورت میں صرف ایک مسئلہ اور پیدا ہوگا, اور وہ مسئلہ یہ کہ دیکھا جائے گا کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے اٹھائی. اگر یہ چیز حرم سے اٹھائی گئی, اور حرم سے مطلب خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کا وہ علاقہ جسے حرم قرار دیا گیا, بارہ بارہ میل ہے چاروں طرف سے یا 48 میل ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف, علماء میں اس میں اختلاف, بہرحال وہاں آپ کو جا کر معلوم ہو جائے گا کہ حرم کی حد کہاں سے. تو ایک سال تک تو آپ کو اعلان کرانا, اگر خانہ کعبہ میں بھی حج کے دوران بھی ایک چیز آپ کو ملی اور اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مالک کا پتہ چلانا ممکن ہے اور چیز آپ کو مل گئی, تو ایک سال تک اعلان کر. ایک سال کے اعلان کے بعد اب یہ دیکھنا, اگر وہ چیز خانہ خدا سے حرم سے ملی ہے تو وہ چیز کو فوراً آپ کو صدقہ دے دینا ہے ایک سال کے بعد, اور آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے. اور اگر وہ چیز آپ کو حرم کے علاوہ کہیں سے ملی, اب اس صورت کے اندر آپ کے سامنے تین راستے ہیں. ان تین راستوں کو سنیں کیونکہ ان تین راستوں سے نیا مسئلہ نکلے, اور وہ تین راستے یہ ہیں کہ ایک سال تک جب آپ نے اعلان کرا کر اپنی فطری اور شرعی ذمہ داری کو پورا کر دیا, تو یا تو آپ اس کو یہ نیت کر لیں کہ میں اس کا مالک بنتا ہوں, وہ آپ کی چیز ہو جائے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کوئی گناہ آپ پر نہیں اور آپ کو اس کا کوئی پیمنٹ نہیں کرنا, تو اس کا پیسہ آپ کو نہیں دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر حفاظت کے ساتھ محفوظ کر لیں کہ ٹھیک ہے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, ڈال دیتا ہوں, شاید کبھی اس کا مالک آ جائے تو یہ چیز اس کے حوالے کر دوں, یعنی بطور امانت مالک کی طرف سے اپنے پاس رکھ. اور تیسرا طریقہ ایک سال کے اعلان کے بعد تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے صدقہ کر دیں, خیرات کر دیں مالک کی طرف, تو اس کا ثواب مالک کو پہنچے. یہ کب ہے؟ کہ جب آپ ایک سال اعلان کر چکے ہیں. یہ ہو گیا مسئلہ ختم. اب یہاں پر ایک ضمنی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجیے کہ آپ نے اعلان کر لیا, اعلان کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کر لیا اور چار یا پانچ مہینے کے بعد یا چار یا پانچ دن کے بعد مالک آ گیا. اب جب مالک آیا تو اب آپ کیا کریں؟ آپ نے اپنی پوری شرعی ذمہ داری پر عمل کیا تھا, ایک سال تک اعلان بھی کرایا, اتنی زحمت بھی برداشت کی, اس کے بعد ان تین میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کیا اور پھر مالک آ گیا. اب کیا آپ پر ساری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے یا نہیں؟ مالک آ گیا تو مسئلہ نیا پیدا ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ مالک کے آنے سے نیا مسئلہ پیدا ہو, اور وہ مسئلہ یہ کہ اگر وہ چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے حفاظت سے تو کوئی مسئلہ نہیں, مالک کے حوالے یہ چیز آپ کر, لیکن اگر وہ چیز آپ استعمال کر کے ختم کر چکے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت مالک کو دینا پڑے. اگرچہ ایک سال تک آپ نے اس کی حفاظت کی, ایک سال تک اعلان کیا, پھر شریعت کے بتائے ہوئے مسئلے سے فائدہ اٹھایا, لیکن اگر مالک آ گیا اور آپ نے اس چیز کو خود استعمال کر لیا تھا تو اس کے پیسے یا یہ چیز واپس کر دینا ہے مالک. اور اگر آپ صدقہ کر چکے ہیں تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ جتنے کا صدقہ آپ نے جتنی وہ چیز دی تھی اتنے ہی پیسے آپ مالک کو دے دیں. اگر مالک صدقے پر راضی نہ ہو, وہ کہے کہ نہیں مجھے تو اپنی چیز چاہیے, تو آپ کے لیے واجب ہے کہ مالک کی وہ چیز اس کو پلٹا دے, چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ, مسلمان ہو یا یہودی اور عیسائی, ہر ایک میں یہ مسئلہ چلے. تو خلاصہ کچھ اس طرح سے بنا کہ جس چیز میں تین شرطیں موجود, ایک درہم سے زیادہ ہو, اس کا مالک مسلمان ہو, اس کے اوپر علامت ہو جس سے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے, تو ایک سال تک اس کا اعلان کرایا جائے گا. اعلان کے بعد دین میں سے ایک راستہ آپ کے پاس ہے, یا خود اس کے مالک بن کر استعمال کر دیجیے اس چیز کو, یا امانت کے طور پر رکھ دیجیے, یا صدقہ کر دیجیے. لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنے کے بعد مالک آ گیا تو اس صورت میں چیز رکھی ہے تو اس کو دے دیجیے, اور اگر رکھی بھی نہیں آپ نے استعمال کر لیا یا صدقہ کر دیا تو اس کے پیسے آپ کو دینا پڑیں گے مالک. اب اس سے متعلقہ کچھ مسئلے نکلیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم دو مسئلے اور بتاتے چلیں کہ اس میں لقطہ اور غیر لقطہ کی بہت. وہ یہ ہے کہ آپ کا گھر, اس گھر کے اندر آپ کو ایک ایسی چیز پڑی ہوئی ملی کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے, یقین تو نہیں کہ یہ میری چیز ہے یا کسی اور کی چیز. انسان کا گھر ہے, فرض کیجیے کہ اس گھر کے اندر کوئی تقریب ہوئی, یا رشتے دار آئے, یا کوئی رشتے دار وغیرہ کچھ نہیں ہے گھر کے اندر. اس دن آپ نے دیکھا تو پتا چلا کہ ایک رومال پڑا ہے, زیور پڑا ہے, کچھ پیسے پڑے ہیں, کوئی برتن پڑا ہے, کوئی لباس پڑا ہے. انسان کو اپنے گھر میں ایک ایسی چیز ملی کہ جس کے بارے میں اس کو شک ہو رہا, نہ یہ یقین ہے کہ یہ چیز دوسرے کی ہے, نہ یہ یقین ہے کہ یہ چیز میری, شک کی حالت میں پڑ گئی. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسی چیز مل گئی اس کو, جیسا کہ فرمایا کہ آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, تو اب اگر ایسی چیز مل گئی تو آپ کیا کریں؟ اب اس وقت اس کا فطری مسئلہ یہ کہ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کا گھر جو ہے اس میں لوگ, اگر فرض کیجیے کہ اس گھر میں صرف آپ ہی لوگ آتے ہیں, وہ کمرہ ہے, ایک کمرہ ہے, یا گھر کا گوشہ ہے, یا گھر تھوڑا آپ بتا دیتے ہیں سن جائیے, کیونکہ رحمت ہو رہی ہے ممی. اب اگر اس گھر وہ آپ کا گھر ہے, اور یہ مسئلہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کا گھر ہے اس میں صرف آپ رہتے ہیں, کوئی اور نہیں آتا, یا کبھی کبھار شاد و ناظر کچھ لوگ آ جایا کرتے ہیں. اس صورت میں جو چیز آپ کو گھر میں ملے اور شک ہو جائے وہ چیز آپ کی ہے, آپ اس کے مالک ہیں, کوئی تو پتا نہیں, کوئی اعلان نہیں, کچھ آپ اس کے مالک ہیں. لیکن اگر فرض کیجیے کہ گھر ایسا ہے کہ جس میں لوگ کثرت سے آیا کرتے ہیں, مثلاً شادی کی تقریب ہوئی تھی, اب شادی کی جب تقریبات ہوتی ہیں تو تین چار پانچ دن ایسا سلسلہ رہتا ہے کہ کثرت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, رشتے دار آ رہے ہیں, گھر والے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اس زمانے کے اندر جب اس گھر میں کثرت سے لوگوں کا آنا اور جانا ہو, تو اب اس صورت میں گھر میں جو چیز ملے اور آپ کو پتا نہ چلے کہ یہ چیز میری ہے یا کسی اور کی, تو وہ لقطہ میں شامل ہوگی, اور ان لوگوں تک آپ اعلان پہنچوائیں گے کہ جو اس گھر میں آ رہے تھے اس زمانے. اور اگر ایسا زمانہ ہے جیسے آج کل کہ گھر آپ کا گھر ہے, صرف گھر والے آتے جاتے ہیں, مہمان آ جاتے ہیں, دوست آ جاتے ہیں, لیکن بہت قلیل عرصے کے لیے, اور کبھی کبھار ہفتے میں ایک دن یا دو دن, اس صورت میں گھر میں جو چیز ملے وہ آپ کی اپنی چیز ہے اور آپ اس سے مالک ہیں. یہ ہے گھر کا مسئلہ. گھر تو بہت بڑی چیز ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. اب آئیے گھر سے
چار درم زیادہ کو بولیے, کیسے چار درم یا زیادہ کو بولیے
نہیں, ایک درم, چار درم, دس درم, تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں. جب آپ کے اپنے گھر میں کوئی چیز پڑتا ہے, اگر دیکھیں کہ ایک چار درم اور ایک درم کا مسئلہ ہے کہ جب آپ کا گھر نہ ہو کہیں اور ملے, گھر ہے تو مسئلہ سمٹ جائے, اور آپ گھر سے آئیے الماری کے اوپر تو مسئلہ اور سمٹ جائے گا. اگر فرض کیجیے کہ آپ کی الماری صندوق ہے یا کوئی اور ایسی چیز, اس کے اندر کوئی چیز آپ کو نظر آئے, فرض کیجیے جیسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, آج کل بھی ہوتا ہوگا کہ مثلاً کبھی پیسے پڑے ہوئے مل گئے, اب پتہ نہیں کہ اپنے پیسے ہیں, کسی اور کے پیسے ہیں, کتنے ڈالے نہیں ڈالے, کوئی کپڑا مل گیا, بہت پرانا کپڑا ہے, یاد نہیں کہ میرا اپنا لباس ہے کسی اور کا لباس ہے. تو گھر کے اندر عام جگہوں پر جو چیز ملے آپ کے گھر کے باہر, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک درہم سے کم, ایک درہم سے کم ہے تو آپ کی ہو گئی, ایک درہم سے زیادہ ہے تو ایک سال تک اعلان کریں. گھر میں اگر کوئی چیز ملی تو ایک درہم, چار درہم, دس درہم, اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اگر گھر کے اندر وہ زمانہ ہے کہ جب لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہے, اور گھر میں کوئی چیز آپ کو ملتی اور آپ کو شک ہو رہا, شک ہونا چاہیے, اگر یقین ہے کہ میرا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, شک ہو رہا ہے کہ یہ میری چیز ہے کسی اور کی چیز, انسان بھول جاتا ہے تو وہ آپ کی چیز. اور ایسے زمانے میں گھر میں کوئی چیز ملی کہ مہمانوں کی کثرت سے آمد و رفت ہے اور شک ہو رہا ہے, تو یہ چیز آپ کی نہیں ہے, لقطہ ہے, اس کا اعلان کرائیے, اس طریقے سے بتائیے. اب آئیے گھر نہیں ہے بلکہ کوئی صندوق ہے, میز ہے, یا الماری ہے, کوئی بند چیز, کوئی بند جگہ, اس کے اندر آپ کو کوئی چیز پڑی ہوئی مل گئی, لباس ہو, کوئی کتاب ہو, پیسے ہوں, قلم ہو, یا کوئی چیز بھی. اب پھر ذہن میں رہے کہ مسئلہ شک ہے, اگر یقین ہے کہ یہ چیز میری ہے تو وہ آپ کی, یقین ہے کہ یہ چیز میری نہیں تو وہ آپ کی چیز نہیں ہے, اور اس کو آپ اس کے مالک تک پہنچائیں. اب اگر شک ہو رہا ہے, صندوق کے اندر ایک چیز, ایک کپڑا آپ نے دیکھا, الماری کے اندر ایک کپڑا آپ نے دیکھا, اور شک ہونے لگا کہ یہ چیز کس کی, تو اب اس کے اندر اگر ایسا صندوق اور ایسی الماری کہ سوائے آپ کے اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں جاتا, چابی آپ کے پاس رہتی ہے, تالا آپ کے پاس رہتا ہے, کھولنا بند کرنا آپ کا اختیار, آپ کو معلوم ہے کہ کسی اور کا اس میں ہاتھ نہیں لگ سکتا, تو وہ چیز آپ کی چیز. اور اگر ایسا صندوق ہے ایسی الماری ہے کہ جس میں آپ بھی اور آپ کا کوئی گھر والا ہے یا کوئی دوست ہے, اور کسی جگہ باہر کا کہیں واقعہ ہے کہ آپ کسی جگہ ملازمت کے لیے گئے, آپ ہیں اور آپ کا دوست ہیں, دونوں اس الماری کو استعمال کرتے ہیں, گھر ہے آپ ہے آپ کا بھائی, دونوں اس کو استعمال کرتا ہے, تو اس صورت کے اندر جب اپنے صندوق میں یا اپنی الماری کے اندر جس کا اختیار آپ کے ہاتھ میں بھی ہے, کوئی اور گھر والا بھی اس کو کھول بند کر سکتا ہے, اس میں آپ کو کوئی چیز ملے جس کے بارے میں یاد نہ آ رہا ہو کہ یہ میری چیز ہے یا کسی اور کی چیز, تو اس صورت میں وہ دوسرا جو آپ کی اس الماری کو یا صندوق کو کھول سکتا ہے, اب دو ہوں تین ہوں چار ہوں سارے گھر والے ہوں, یہ چیز ان کو دکھائیں, اگر وہ اس کو پہچان لیں اور کہیں کہ یہ ہماری چیز ہے تو یہ ان کی چیز, اگر وہ صاف انکار کر دیں کہ نہیں یہ ہماری چیز نہیں ہے تو وہ چیز آپ کی چیز کہلائے, اگر کوئی اور اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے الماری کو ہاتھ نہیں لگاتا تو ابتدا میں کھولتے ہی آپ نے دیکھا ایک ایسی چیز نظر آئی جس کے بارے میں شک ہو گیا کہ کپڑا میرا ہے یا کسی اور کا, وہ آپ کا, یہ پیسے میرے ہیں یا کسی اور کے, وہ آپ کے ہیں, اور ایسی الماری یا ایسا صندوق ہے کہ جس میں آپ بھی ہاتھ لگاتے ہیں گھر والے بھی ہاتھ لگاتے ہیں اور اس میں کوئی چیز نظر آئی تو جو جو اس کو چھوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں ان سب کو دکھائیے, اگر وہ پہچان لیں کہ یہ ہماری چیز ہے یا یہ ہمارے پیسے ہیں تو ان کو دے دیں, وہ صاف انکار کر دیں تو وہ آپ کا ہو گیا, لیکن اگر وہ بھی شک میں پڑ گئے وہ کہیں کہ ہم بھی شک میں پڑ گئے ہم کو پتا نہیں یہ پیسے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں, نہ یہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ہیں نہ یہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے نہیں, آپ تو شک میں تھے ان کو دکھایا وہ بھی شک میں پڑ گئے, اور پیسے وغیرہ میں عام طور پر ایسا ہی ہونے کے احتمالات, تو اب کیا مسئلہ, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوڑا ڈالیں گے, یعنی جتنے ہیں دو یا تین یا چار, یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ خود اصول کل امر مشکل, ہر امر مشکل کے لیے خوراک ڈالا جائے, گھر والوں کے درمیان کہ چار آدمی ہیں فرض کیجیے تین بھائی ہیں ایک ہی صندوق کو استعمال کرتے ہیں اس کے پیسے میں, تو اب تینوں کا نام لکھ کر کوڑا ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس کوڑے کو اٹھایا جائے گا, جس کا نام نکل آیا یہ چیز اس کی مانی جائے گی اور وہ اس کا مالک ہو جائے گا, یہ اس وقت ہے کہ جب اس صندوق اور الماری کو جس کے اندر یہ چیز پائی گئی, صندوق اور الماری تو ایک مثال ہے لیکن اس قسم کی ہر چھوٹی چیز کی جو بند کی جا سکے, اب اگر اس چیز کو چھونے والے بہت سارے ہیں, دس پندرہ بیس پچیس تیس آتی ہیں, یہ بہت سارے ہیں کہ آپ نہ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں نہ ان کا حساب کتاب کر سکتے ہیں, ہم آسانی کے لیے شادی کی مثال پر آئیں تو فرض کیجیے کہ شادی کے زمانے میں یہ الماری تھی, اس کے اندر پچاس ساٹھ مہمان آتے تھے تو اپنے رکھتے تھے لٹکاتے تھے یا نکالتے تھے یا اس کو چھوا کرتے تھے, عام حالت میں تو تین چار پانچ گھر والے ہیں, لیکن خاص حالت میں صحیح یا کوئی ہاسٹل ہے یا کوئی ایسا اور ادارہ ہے کہ جہاں الماری آپ کی ہے یا آپ کی بھی ہے کہیں اور آدمی اس میں شریک ہیں پچاس ساٹھ, اور اب آپ کو تعداد کتنی ہے, تو اس صورت کے اندر بالکل ابتدائی میں آپ دو کوڑے ڈالیں, ایک پر لکھیں گے یہ مال میرا ہے, ایک پر لکھیں گے یہ مال دوسرے کا, اگر وہ آدمی اس الماری کو یا صندوق کو چھونے والے چار پانچ چھ سات محدود ہیں تو یقیناً آپ ایک ایک کو دکھائیں گے, اگر سب چیک میں پڑ گئے تو سب کے ناموں کا کوڑا ڈالا جائے گا, لیکن اگر چالیس پچاس آدمی ہیں یا اس سے بھی زیادہ آدمی اور آپ چیک میں پڑ گئے تو اس صورت میں آپ دو کوڑے ڈالیں گے, یہ مال میرا ہے یا یہ مال دوسرے کا, آپ کوڑا ڈال کر نکالیں گے, اگر اپنا نام آ گیا وہ کوڑا آپ کا, دوسرے کا نام آ گیا کسی کو آپ نے بتایا نہیں بس آپ کا اور اللہ کا معاملہ, دوسرے کا نام آ گیا تو اب آپ اس کپڑے کو اس پیسے کو لے کر رکھیں گے اور یہ مجھول مالک کہلائے گا, اور مجھول مالک وہ مال ہے کہ جس کا مالک آپ کو پتا نہ ہو, وہ لقطہ نہیں ہے, لقطہ یہ ہے کہ آپ اٹھائیں, یہ آپ نے اٹھایا نہیں خودی آپ کے صندوق کی الماری میں چیز نکل آئی اور آپ کو پتا نہیں کہ میں نے رکھی کسی اور نے رکھی, یہ مجھول مالک ہے, اور مجھول مالک کا ایک حکم ہم بتا کر یہ فقہی گفتگو ختم کریں کہ مجھول مالک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک اس کو رکھ کر تحقیق کرنا ہے اور مالک کو تلاش کرنا ہے جب تک کہ دل کو یقین ہو جائے کہ اس کا مالک ملنا ناممکن ہے, اس میں کوئی اعلان ویلان نہیں ہے بلکہ اس چیز کو رکھ کر تحقیق کرنا ہے تلاش کرنا ہے جب تک کہ مالک یا مالک مل جائے یا بالکل یقین ہو جائے کہ مالک نہیں ملے, اور جب تک کہ شک رہے کہ شاید مالک مل جاتا ہے اس وقت تک تحقیق کرتے رہے چاہے دس سال ہی کیوں نہ گزر جائے, اور اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل, یہ بہت دلچسپ مسئلے بلکہ کہیے کہ عام وہ مسئلے ہیں جو عام استعمال میں آتے رہتے ہیں, ان کی تھوڑی تفصیل یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ کے شروع میں ہوگی, لقطہ کے مسائل تقریباً اختتام تک ہیں اور اس کے ساتھ ضمنی طور پر ہم اس بچے اور اس جانور کے مسائل بھی ملا دیں گے جو انسان کو مل جائے کسی ایسے مقام سے کہ جہاں مالک کا پتہ چلنا ناممکن ہے,
آپ نے
جیسے
بتایا کہ جو استعمال ہوتا ہے, اب وہ دونوں مال جو ہے وہ آپس میں ہی ہے, اس کے لیے
اگر دو آپس میں ہیں تو ایسی کوئی چیز بھی آپ کو ملے آپ دوسرے کو دکھا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں تمہارا ہے
کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کپڑے ہیں یا اس کے پیسے ہیں.
ہاں تو ٹھیک ہے وہ اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن جس وقت واپس جدا ہو رہے ہیں آپ لوگ آپ اپنے گھر آ رہے ہیں وہ اپنے گھر جا رہا ہے اس وقت جو چیزیں آپ کے مال میں اس کی آ گئی یا اس کے مال میں آپ کی چلے گئی وہ یا واپس کرنا ضروری ہے یا اس پہ اجازت دینا ضروری ہے اور جب تک کہ واپسی جدائی نہیں ہو رہی اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو استعمال کریں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. درود بھیجیں محمد والا ان شاء اللہ اس مسئلے کو بعد میں ہم تفصیل کے بعد اگر واضح نہیں ہو تو واضح کر دیں. ہماری گفتگو رزق حرام و حلال کے مسئلے پر جاری تھی اور بات یہ ہو رہی تھی کہ رزق حرام وہ اہم ترین مسئلہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ رزق حرام کے استعمال کرنے والے خطوات شیطان شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں شیطان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو رزق حرام کہ جس سے بچنا ہر مومن کے لیے ضروری اور ائمہ کی جو روایات ہیں ائمہ کی جو تاکیدات ہیں ائمہ کی جو وصیتیں ائمہ کے جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں ان میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ تذکرہ اس رزق کے سلسلے میں دیا گیا جیسا کہ ہم نے دو تین ہفتے مسلسل بتایا کہ ہمارے ماحول کی یہ بدقسمتی ہے کہ اب مومن کی علامت نماز اور روزے کو قرار دیا جانے لگا جبکہ نماز اور روزہ تو ایک مسلمان کی اتنی بنیادی خصوصیتیں کہ اگر شمر اور عمر سعد جیسے بدترین مسلمان تب بھی وہ اتنی ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی نماز اور اپنے روزے کو ترک کریں. وہ مسلمان کی علامت ہے مومن کی علامت نہیں. لیکن اب ماحول ایسا پلٹ گیا کہ مومنوں کو بتانا پڑتا ہے کہ نماز اور روزے کی اتنی اہمیت جس کی وجہ سے جو مومن کی اپنی علامت ہے جب مسلمان کی علامتیں مومن کے ذمے لگائی جاتی تو مومن کی اپنی علامتیں تو انسان کو بہت مشکل نظر آتی ہیں اور وہ چھپ جاتی ہیں. بہرحال یہ خوش قسمتی ہے کہ اس مجمع میں سے اگر سب نہیں تو اکثریت ایسی کہ جو اسلام کی ان علامتوں پر عمل کرتی ہے لیکن اب ان کو ایمان کی علامتوں پر آنا پڑے گا اور ایمان کی علامتوں میں اہم ترین علامت رزق حرام کہ رزق حرام سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور رزق حلال کا استعمال کرائے. اس لیے کہ رزق حرام وہ خرابی اور رزق حلال وہ خوبی کہ جب تک انسان میں یہ خوبی پیدا نہ ہو اور یہ خرابی انسان سے ختم نہ ہو اس وقت تک کبھی وہ نیکی کے راستے پر چل نہیں سکتا. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ ہر تقریر سنتے ہوں گے اور علماء کی تقریر سنتے ہوں گے اور جب اٹھتے ہوں گے تو دل یہ چاہتا ہوگا کہ کل سے بلکہ ابھی نکلتے ہی اس بات پر عمل کرنا شروع کر دوں. لیکن نکلے ذرا دو چار گھنٹے گزرے کوئی کھانے اور پینے کی چیز کھائی اور ایک مرتبہ آپ کا ارادہ خود بخود بدل جاتا ہوگا. یہاں تک کہ جب آپ دوسری تقریر میں آتے ہوں گے تو خود حیران ہوتے ہوں گے کہ میں نے پچھلی دفعہ تو اتنا مستحکم ارادہ کیا وہ تبدیل کیسے ہو گیا. یہ صرف رزق حرام کی برکت کہیے یا رزق حرام کا نقصان کہیے کہ روایتوں میں یہ کہ جس طرح سے مومن اگر زہر کھا لے تو خدا اس کے زہر کے اثر کو ختم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے تم مومن بڑی نماز اور روزہ کرتے ہو بہت زیادہ خوف خدا اہل بیت کی محبت ہے لیکن زہر اگر مومن کھائے گا تو زہر کا اثر مومن کے جسم پر ہوگا. اسی طرح اگر کوئی رزق حرام کھائے گا تو کتنے ہی وہ نماز کرے کتنا ہی وہ روزہ کرے کتنی ہی محبت اہل بیت اس کے دل میں ہو رزق حرام اس کی روح کے اوپر اپنا اثر چھوڑتا. زہر جسم کو تباہ کرتا ہے رزق حرام روح کو تباہ کرتا ہے. اسی لیے مولا کائنات کی جو وصیت ہے آخری وصیت اس نے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کہ خبردار رزق حرام کے قریب نہ پھٹکنا اور ہمیشہ رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ رزق حرام خدا وہ وعدہ انسان کو بھلا دیتا ہے جو اس نے خدا سے کیا تھا. وہ وعدہ تو جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے جسموں کی تکلیف سے پہلے روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم ہماری اطاعت کرو گے. تو مولا کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم رزق حرام استعمال کرو گے اور جس طرح ہم لوگ کثرت سے رزق حرام استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں تم اس وعدے کو بھلا دو گے جو تمہارے اور خدا کے درمیان ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں تم شیطان کے قریب ہو جاؤ گے اور گروہ شیاطین کے اندر شامل ہو جاؤ گے. شیطان سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ ایک مومن کے اس عمل سے کہ مومن رزق حرام کو استعمال کرتا ہے اور رزق حرام ہمیشہ دنیا کی محبت کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے. اس لیے روایت جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے اور ملا احمد نراقی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس روایت کو کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر کچھ عجیب و غریب باتیں ظہور میں آئیں جن کی تفاصیل آپ تک پہنچ چکی ہیں. تو بہرحال شیطان یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کائنات میں کون سا عجیب واقعہ ہوا شیطان بڑا گھبرایا گھبرایا بڑا پریشان پریشان چاروں طرف گھومنے لگا کہ کسی طرح سے مجھے یہ اطلاع مل جائے کہ آج کے دن اس کائنات میں جو اتنی خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، اتنی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ روایتیں ہیں کہ اس نے آسمان پر چڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ چار آسمانوں تک جانے کی اس کو اجازت تھی، اس کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے خانہ خدا میں داخل ہونے کی کوشش کی، اس کو روک دیا گیا، یہاں تک کہ روایت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چڑیا کی شکل میں بنایا، اور اس کے بعد خانہ خدا میں داخل ہو کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آج کائنات میں کیا انقلاب آیا ہے، تو جبرائیل نے اس کو وہاں سے بھگایا۔ اب روایت یہ ہے کہ بھاگتے بھاگتے ایک مرتبہ جبرائیل سے سوال کیا شیطان نے کہ اے جبرائیل، کیا بات ہے، آج اس کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے نظر آ رہی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے شیطان، بس اب تیرا خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ شیطان سے خدا کا وعدہ پیغمبر کی بعثت تک تھا۔ اے شیطان، تیرا خاتمہ قریب آ چکا ہے، کیونکہ پیغمبر خاتم النبیین کی ولادت ہو گئی ہے اور وہ اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اور اب اس دنیا کے اندر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ تو روایت یہ ہے کہ شیطان ایک مرتبہ بڑا افسوس کی حالت میں، بڑے غم کی حالت میں اس مقام کے اوپر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ملا احمد نراپے روایت کو لکھتے ہیں کہ شیطان بڑے غم کی حالت میں بیٹھ گیا کہ اب پیغمبر تشریف لے آئے، اب بت پرستی ختم ہو جائے گی، اب شرک ختم ہو جائے گا، اب میں کس طرح سے مومنوں کو بہکاؤں گا، اب تک تو بت پرستی کے ذریعے میں نے مومنوں کو بہکایا تھا۔ یہ روایت شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ بت پرستی شروع ہی اس طرح سے ہوئی تھی کہ ایک پیغمبر کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کے انتقال کے بعد ان کی امت انتہائی غمگین تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے پیغمبر کی یاد کو باقی رکھیں۔ تو شیطان نے اس وقت ایک مرد عظیم کا روپ دھار کر امت کو مشورہ دیا تھا کہ پیغمبر چلا گیا ہے، تم ایسا کرو کہ پیغمبروں کی تصویر بنا کر پیغمبر کے مجسمے بنا کر رکھو تاکہ ان کی یاد تمہارے ذہن میں رہے۔ اور اس طرح شیطان نے بت پرستی کی بنیاد ڈالی گئی اس دنیا میں، وہ تاریخ کا موضوع ہے اور تاریخ کی گفتگو میں آئے گا۔ تو بہرحال روایت یہ ہے کہ شیطان افسوس کی حالت میں سر جھکا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اب جب بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، تو میں کس طرح سے اس پیغمبر کی امت کو بہکاؤں گا؟ روایت یہ ہے کہ سوچتے سوچتے شیطان نے ایک مرتبہ چونک کے جبرائیل کو دیکھا اور کہا کہ اے جبرائیل، صرف اتنا مجھے بتا دے کہ کیا اس پیغمبر کی امت بت پرستی کرے گی؟ جبرائیل نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شرک کرے گی؟ جبرائیل نے کہا کہ نہیں۔ کہا صرف اتنا بتا دے کہ کیا اس پیغمبر کی امت دنیا سے محبت کرے گی؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں، اس پیغمبر کی امت میں اکثریت دنیا سے محبت کرنے والی ہوگی۔ روایت یہ ہے کہ شیطان نے خوشی کا نعرہ لگایا اور اپنے تمام ساتھی شیطانوں کو لے کر یہ کہتا ہوا چلا کہ اے میرے ساتھیوں، بس یہ سمجھ لو کہ ہم نے بت پرستی اور شرک کے برابر فائدہ حاصل کر دیا۔ اس امت سے جب یہ دنیا کی محبت میں لگ جائیں گے، اور اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا نقصان پہلے کی امتوں کو ہم نے بتوں سے پہنچایا، اتنا اس سے زیادہ نقصان دنیا کی محبت کے ذریعے ہم اس کو پہنچائیں گے۔ تو امیر المومنین کے الفاظ، جب تم رزق حرام کو استعمال کرو گے تو یقین کر لینا کہ خدا کا عہد تمہارے ذہن سے نکل گیا اور تم شیطانوں کے گروہ میں جا کر شامل ہو چکے ہو۔ اور جب شیطانوں کے گروہ میں انسان شامل ہو جائے گا تو شیطان نے یہ کہا اور علل اعلان کا جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کے سامنے کہا کہ بس دنیا کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی تو میں ان کو بت پرستی سے بڑا نقصان پہنچاؤں گا۔ تو رزق حرام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہی رزق حرام ہے کہ جو انسان کو بت پرستی سے بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے وہ روایت ذہنوں کے اندر ہوگی جو گزشتہ تقریب میں آتے آتے وقت کی کمی کی وجہ سے نامکمل رہ گئی۔ اس کا ابتدائی حصہ ہم بیان کر چکے تھے، صرف گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر تکرار کہ بیٹھے بیٹھے کتاب اختصار شیخ بدوست، یہ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا کہ اے میرے ساتھیوں، المومنون خمسۃ اقسام، کہ مومن رزق کے حاصل کرنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے، ایمان کے ساتھ نکلتا ہے۔ مومن رزق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دکان کی طرف، ادارے کی طرف جاتا ہے، ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن جب رزق کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو وہ مومن پانچ قسموں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ان میں ایک کافر، ان میں ایک مشرک، ان میں ایک منافق، ان میں ایک رزق حرام لے کے آتا ہے، اور ان کے اندر صرف ایک گروہ ایسا ہے جو رزق حلال کو اپنے گھر کے اندر لے کے آتا ہے۔ نکلا تھا ایمان کے ساتھ، اور وہ ایمان کی سطح امام جس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ نکلا تھا، لیکن جب آیا تو اکثر کا، یعنی چار مومن کے پانچ میں سے چار حصے مومنوں کے ایسے ہیں جو یا کافر ہو گئے، یا مشرک ہو گئے، یا منافق ہو گئے، یا رزق حرام کو استعمال کر بیٹھے۔ سوال کیا کسی نے کہ جب رسول اللہ، یہ کس طرح ممکن؟ امام نے کہا، یاد رکھو کہ جب کوئی مومن رزق کے لیے نکلتا اور رزق حاصل کرتے وقت اس کے ذہن میں خیال یہ آ گیا کہ رزق تن تنہا میری محنت سے ملتا ہے، رزق تن تنہا میری کوشش سے ملتا ہے، فہوا کافر، یہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے کائنات میں سے خدا کو نکال دیا، کافر وہی ہے جو خدا کا انکار کرے۔ جب اس نے کہا کہ میری محنت سے رزق ملا تو گویا خدا کا کوئی دخل نہیں، فہوا کافر، یہ کافر ہو گیا۔ اور ایک وہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ دینے والا خدا ہے لیکن برابر سے حصہ میری کوشش پر، یہ خیال بھی مومنوں کے ذہن میں ہے کہ آدھا خدا کی فضل سے ملتا ہے اور آدھا میری کوشش سے ملتا ہے، دونوں چیزیں جمع ہوں تب ہمیں رزق ملتا ہے۔ امام کہہ رہے فہوا مشرکن، یہ مشرک جس کے ذہن میں خیال یہ آیا کہ رزق میں حاصل کروں گا، خدا اپنا فضل کرے گا، میں اپنی کوشش کروں گا تب مجھے رزق ملے گا، فہوا مشرکن، یہ مشرک ہے، اس لیے کہ اس نے دو خداؤں کو مانا، ایک خدا کے ساتھ اپنے آپ کو بھی کھڑا کر دیا کہ ہاں وہ بھی دینے والا ہے، میں بھی دینے والا ہوں، اب فہوا مشرکن، یہ مشرک ہو گیا۔ تیسرا گروہ کہ جسے یقین، یہ صحیح عقیدہ، تیسرا گروہ منافقوں کا، اور منافق وہ کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے لیکن عمل اس کا غلط ہوتا ہے، یا دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تیسرا گروہ وہ ہے جسے مکمل یقین، یا وہ ظاہر یہی کرتا ہے کہ اسے مکمل یقین ہے کہ دینے والا خدا ہے، دینے والا خدا ہے، البتہ میری کوشش ایک وسیلہ، میری کوشش ایک ذریعہ، میری کوشش سے رزق ملتا نہیں بلکہ خدا دینے والا ہے، جتنا لکھ دیا ہے اتنا ملے گا، البتہ وسیلے کے ذریعے میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے اپنے مقام پر، لیکن یہ خیال کرنے کے بعد، یہ یقین رکھنے کے بعد بھی کہ دینے والا خدا ہے، میری کوشش ایک ذریعہ ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ملے، پتہ نہیں نہیں ملے، یہ اکثریت کہ پتہ نہیں ملے، پتہ نہیں نہ ملے، ہر ایک کو یقین ہے کہ دینے والا خدا ہے، لیکن اگر کہیے کہ اس سودی ملازمت کو چھوڑ دے تو یقین ہے کہ دینے والا خدا ہے، میری کوشش وسیلہ ہے، لیکن ایک مرتبہ گھبرا جاتا ہے کہ اگر میں نے ملازمت چھوڑ دی پتہ نہیں پھر ملے یا پتہ نہیں نہ ملے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ اپنے مال میں سے رد مظالم یا خمس کو نکال دیں تو جانتا ہے کہ جو نکل جائے گا فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جتنا اس نے لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا، یہ دل میں اعتقاد ہے، لیکن پھر ڈر جاتا ہے کہ جو پیسہ چلا گیا پتہ نہیں یہ پورا ہو یا پتہ نہیں پورا نہ ہو۔ تو امام فرما رہے جسے یقین ہے کہ دینے والا خدا میری کوشش ایک وسیلہ ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ یقین نہ ہو کہ مجھے رزق ملے گا یا نہ ملے گا، فہوا منافق، یہ منافق، اس نے نفاق کیا کہ صحیح عقیدہ بھی رکھا اور اس کے ساتھ عقیدے پر اعتقاد بھی نہیں رکھا، اور اس فکر میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں میرا یہ نقصان جو میں نے خود کی صورت میں دے دیا پورا ہو یا پورا نہ ہو، پتہ نہیں جو میں نے ملازمت چھوڑ دیا مجھے دوسری جگہ سے رزق ملے یا نہ ملے، فہوا منافق، یا منافق۔ یہ تین گروہ ہو گئے، اور چوتھا گروہ جسے یقین ہے کہ دینے والا خدا ہے، میرا کوشش کرنا اور میری محنت ایک وسیلہ، اور یہ بھی یقین ہے کہ خدا دے گا لیکن اس کے باوجود واجبات کو ترک کر دیتا ہے، یقین ہے کہ ملے گا لیکن اس کے باوجود واجبات کو ترک کر دیتا ہے، تو اس نے اپنے پورے رشتے حلال کو رشتے حرام میں تبدیل کر دیا، پتا ہے کہ خدا دے گا، یہ پتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں یہ وسیلہ، اور محنت کے بعد خدا عطا کرے گا، لیکن ایک مرتبہ جھوٹ بولا اور اس واجب کو ترک کر دیا کہ سچ بول کر رزق کو حاصل کرو، ایک مرتبہ نماز پڑھا کر دی دکان پر بیٹھے بیٹھے کہ اگر اٹھ کر گیا کوئی گاہک ہاتھ سے نکل جائے، ایک مرتبہ نماز پڑھا کر دی کہ ملازمت کر رہا ہوں مالک مجھ سے ناراض ہوگا نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، تو اس کا اعتقاد تو بالکل صحیح ہے لیکن اس نے واجبات کو چھوڑا، تو اس نے اپنے پورے حلال رزق کو حرام رزق میں تبدیل کر دیا، اور صرف ایک گروہ مومنوں کا ایسا ہے کہ جاتا ہے اور رزق لے کے واپس آتا ہے تو ایمان کے ساتھ آتا ہے، یہ وہ ہے جسے یقین ہے کہ دینے والا خدا ہے، یہ وہ ہے کہ جسے یقین ہے کہ میری محنت سے ایک وسیلہ، یہ وہ ہے کہ جسے یقین ہے کہ خدا جب میں محنت کروں تو مجھے عطا کرے گا، اور اسی یقین کی وجہ سے یہ رزق کو حاصل کرتا ہے لیکن کسی واجب کو چھوڑتا نہیں اور کسی حرام کو انجام نہیں دیتا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے رزق کو حاصل کرتا ہے، بس یہی وہ ہے کہ جس کا رزق حرام کا رزق ہے، اور یہی وہ ہے کہ جس کے رزق میں خدا نے برکت کا وعدہ کیا، اس لیے کہ رزق ملنا بیکار ہے جب تک کہ رزق کے اندر برکت نہ ہو، بنیادی چیز رزق کی برکت ہے، خالی رزق حاصل ہونا تو بڑا آسان ہے، لوگوں نے لاکھوں اور کروڑوں حاصل کیے، قارون کی کتنی دولت تھی برکت نہ تھی اس کے کام نہ آ سکی، فرعون اور نمرود اور شداد کی کتنی دولت تھی برکت نہ تھی، تو دولت بیکار ہے، اصل چیز برکت ہے، یہی اس دعا میں بھی ہے کہ جو امام زین العابدین، امام تو جو خاص طور پر مرضی دعا، اور جیسا کہ ہم نے ایک مجلس میں ایک مقام پر بتایا تھا کہ خاص رزق کا عمل اس کے آخر میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام کا حکم ہے کہ ہر کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھا کرو کہ اللہم انسان رزقی فی السماء فانزلہ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ. کہ خدا بندہ ان کا نہ رزق کے سما, اگر میرا رزق آسمانوں کے اندر ہے تو فانزل اس رزق کو نازل کر دے زمین کے اوپر. وہ انسان فل ارض فاخرجو, اور خدا بندہ میری روزی میرا رزق اگر زمین کے اندر ہے تو فاخرجو اسے زمین سے نکال دے. اللہم ان کان بعیدن فقربہ, خدا بندہ اگر میرا رزق مجھ سے بہت دور ہے تو اسے میرے قریب کر دے, مجھے اس تک میں جانا پڑے وہ خود میرے پاس آ جائے. مولا کائنات کا وصیت نامہ امام حسن کے نام کے بیٹا, یاد رکھو کہ رزق کی دو قسمیں ہیں, اور وہ رزق جو خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ خود تمہارے پاس آ کر رہے گا, چاہے تم خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کرو. تو اللہم انسان بعید فقرب, خدا بندہ رزق اگر دور ہے تو اسے میرے قریب کر دے, لیکن قریب ہونا بیکار. آسمان سے رزق نازل ہو گیا, زمین سے رزق خارج ہو گیا, آپ کے قریب آ گیا, امام کہہ رہے پھر بھی بیکار ہے. اللہم انسان قریبا فیسر, خدا بندہ اگر قریب بھی ہے تو آسان کر دے, ایسا نہ ہو کہ رزق سامنے رکھتا ہو لیکن حاصل کرنے میں محنتیں ہوں, حاصل کرنے میں حرام کام انجام دینا پڑے, حاصل کرنے میں واجبات کو چھوڑنا پڑے. اللہم انسان قریبا فیسر, اگر قریب بھی ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے. وہ انسان یسیرا, اور اگر میرا رزق میرے لیے بڑا آسان ہے پھر بھی وہ رزق میرے لیے بیکار ہے. چوتھے ایمان کے الفاظ دیکھتے چلیں کہ رزق آسمان سے آ گیا, زمین سے نکل آیا, قریب دور تھا قریب آ گیا, قریب تھا آسان ہو گیا, لیکن امام کہہ رہے کہ یہ آسان رزق بھی مجھے نہیں چاہیے, بلکہ انسان یقیناً اگر آسان کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تبارک لکھ دی ہے, خدا بندہ اس رزق میں میرے لیے برکت پیدا کر. اس لیے کہ اگر برکت نہیں تو آسمانوں کا رزق بھی بیکار ہے, زمینوں کا رزق بھی بیکار ہے, قریب کا رزق بھی بیکار ہے, دور کا رزق بھی بیکار ہے, مشکل بھی بیکار ہے اور آسان بھی بیکار ہے. تبارک لکھ دی جب تک کہ اس کے اندر برکت نہ ہو. تو رزق کے یہ مراحل ہیں کہ انسان دعائیں کرے کہ قریب آ جائے, قریب آ کر آسان ہو جائے, اور آسان ہو کر برکت ہو جائے. اور ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے آسان ہونے پر, کہ ہمیں مل گیا ہماری دعائیں ختم, لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ملنا آسان ہے برکت پیدا ہونا مشکل ہے. اور برکت کے معنی ہم بتا رہے تھے, ایک واقعہ نامکمل رہ گیا تھا, اس کو بہت جلدی میں مکمل کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ یہ واقعہ سنے ہوئے ہیں, کہ برکت کے معنی روایت میں یہ بتائے گئے ہیں کہ برکت کثرت کو نہیں کہتے, کہ تمہارے پاس ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں ہو جائیں, یہ برکت نہیں, یہ وبال ہے, یہ مصیبت ہے. اس لیے جو پائی پائی کا حساب دینا, لاکھوں بڑھ کر کروڑوں میں داخل ہو جائیں یہ برکت نہیں, یہ مصیبت ہے. سینکڑوں بڑھ کر ہزاروں میں آ جائیں یہ مصیبت ہے. برکت کسے کہا جاتا ہے؟ برکت کسے کہا جاتا ہے کہ بھوک کم لیکن زیادہ سے زیادہ انسانوں کی خواہشات کو پورا کر سکے. اس سے بہتر ہے کہ دو ہزاروں ایک کی خواہش کو پورا نہ کرے, ایک گھر کا خرچ نہ چل سکے, اس سے 500 وہ زیادہ برکت والے ہیں کہ جس سے دو گھروں کا انتظام ہو رہا ہے. وہ واقعہ جو ہم سنا رہے تھے, اور بڑے اختصار کے ساتھ اس کو آج مکمل کر دینا, اور اختصار سے اس لیے کہ اس سے پہلے یہ واقعہ پورا آ چکا ہے, آخری جو رہ گیا تھا, کہ جب پیغمبر اسلام امیر المومنین کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کچھ درہم عطا کرتے ہیں, روایت میں یہ ہے کہ 12 درہم, ایک روایت میں 8 درہم اختلاف, 12 درہم کی روایت کو مانتے ہوئے مولا کو عطا کرتے ہیں کہ جاؤ لباس لے کے آؤ. مولا کائنات 12 درہم کا لباس لے کے آتے ہیں, کتنا شاندار لباس ہوگا, کتنا زیلہ زیب لباس ہوگا, پیغمبر خاتم النبیین کے جسم پر کتنا سجنے والا لباس ہوگا. لیکن پیغمبر اسلام نے دیکھا, بتا دیا کہ برکت کسے کہتے ہیں, کہا کہ یا علی یہ 12 درہم کا لباس لے کر میں کیا کروں گا, چلو اس کو چل کے واپس کرتے ہیں. گئے, راستے میں دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ کنیز بیٹھی ہوئی رو رہی. گئے, پہلے لباس واپس کیا, پھر پیسے لے کے آئے. راستے میں کنیز کو بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا, سوال کیا کیا بات. کنیز نے بتایا کہ مالک نے 4 درہم لے کے بھیجا تھا, وہ پیسے میرے ہاتھ سے گر گئے, اور میں رو رہی ہوں کہ میں کس طرح گھر میں جاؤں, وہ مجھے مار دے گا. پیغمبر اسلام نے 4 درہم اسے عطا کر دیے کہ لے جاؤ, اس سے لباس خرید لو. پیغمبر آگے بڑھے, باقی 8 درہم میں سے 4 درہم کا ایک لباس خریدا, اور لباس خرید کر آ رہے تھے کہ دیکھا کہ بے لباس جو مدینے کی گلیوں میں تھے, کہ جس کے پاس اتنا مختصر لباس ہے کہ صرف اپنا صدر چھپا سکتا اور باقی تمام جسم اس کا اسی حالت میں ہے. پیغمبر نے 4 درہم کا لباس یہ کہتے ہوئے اس کے حوالے کر دیا کہ حاضر آپ نہیں, یہ اس سے زیادہ حقدار ہے اس لباس کا. یہ کہہ کر پیغمبر نے اسے بھی لباس دے دیا, اور روایت یہ ہے کہ واپسی میں پیغمبر نے 4 درہم کا لباس اپنے لیے خریدا, یہاں پہ آئے تو دیکھا کہ کنیز بیٹھی ہوئی اسی حالت میں رو رہی ہے. کہا کہ اے کنیز اب کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ میں نے 4 درہم تو لے لیے, لیکن مجھے اپنے گھر سے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے, اور میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا اور مجھے مارے گا, میں اس کی مار کے ڈر سے گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی. پیغمبر نے سنا, ایک حاجت مند پیغمبر کے سامنے آئے اور
پیغمبر خاموش رہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ چل میرے ساتھ، میں تیرے مالی سے تیری سفارش کرتا ہوں. اور پھر وہ اخلاص کا واقعہ کہ پیغمبر گئے، تین مرتبہ سلام کیا کہ السلام علیک یا اہل البیت، السلام علیک یا اہل البیت، السلام علیک یا اہل البیت، اے گھر والے تم پر سلام. تین مرتبہ سلام کیا، جواب نہ ملا. پیغمبر مڑے اور ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا، گھر کا مالک نکل کے آیا، پیغمبر کے سلام کا جواب دیا کہ علیک السلام یا رسول اللہ. پیغمبر کہتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو نے میرے سلام کو نہیں سنا تھا؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ فوراً سن لیا تھا، لیکن آپ سلام کر رہے تھے اور سلام کے معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جب آپ جیسی ہستی میرے لیے سلامتی کی دعا مانگے تو خدا یقیناً یہ دعا قبول کرے گا. میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے لیے دعائیں سلام کی مانگتے رہے، اس لیے میں خاموش بیٹھا رہا، اس لیے کہ فوراً جواب دیتا تو آپ دوبارہ سلام نہ کرتے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ عمل بہترین عمل تھا، نیت بہترین نیت تھی. اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس پنیر کی سفارش کی، اس شخص نے پنیر کی سفارش کو سنا، حیران ہو گیا، یا رسول اللہ اس معمولی سی پنیر کے خاطر کائنات کا حاکم اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک آئے، مجھے یقین نہیں آ رہا. تو پیغمبر کا فکرہ، وہ پیغمبر کے مقصد رسالت کو واضح کرنے والا فکرہ کہ اے شخص، کیا تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ خدا نے مجھے انہیں کمزوروں، انہیں غریبوں اور انہیں یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا؟ یہ تو میری رسالت کے فرائض میں سے ایک فرض تھا. یہ پیغمبر کا جملہ کہ ایک کنیز کی مدد کرنا میری رسالت کے فرائض میں سے ایک فرض تھا، وہ سنتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ سے اتنی زحمت کی تو میں قربت اللہ مسلودی معبود کی خاطر اس کنیز کو آزاد کرتا ہوں، اور کنیز کو آزاد کر دیا. اب پیغمبر پلٹے اور ایک جملہ کہتے ہوئے پلٹے کہ اے علی، بیتا ان 12 درہموں میں کتنی برکت تھی کہ جنہوں نے 2 بے لباسوں کو لباس پہنایا اور ایک شریف کو راہ خدا میں آزاد کرایا. پیغمبر اسلام نے بتایا کہ 1-12 درہم وہ تھے کہ جس میں ایک لباس آتا اور ایک کے جسم پر شاندار طریقے سے جچتا، لیکن وہ بے برکت تھے، اور یہ 12 درہم کہ جنہوں نے 2 کو لباس پہنایا، ایک پیغمبر کو اور ایک بے لباس کو، اور ایک شریف کو راہ خدا میں آزاد کرایا، اس کے اندر برکت تھی. تو برکت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کم دولت سے زیادہ مومنین کے کام آ سکے، یہ برکت ہے. اور اگر دولت زیادہ ہے، ہر عیش و آرام موجود ہے، لیکن انسان کا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو یہ مت سمجھے کہ کثرت، یہ مت سمجھے کہ پیسہ بڑھ گیا برکت بڑھ گئی. نہیں، یہ برکت نہیں ہے، یہ وہ کثرت ہے کہ جو قارون کی کثرت تھی، کہ جس کثرت کی وجہ سے آخری وقت میں اس نے توبہ کی تھی. یہ رزق کا بڑھانا، یہ رزق کو زیادہ کرنا، یا قارون کا واقعہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آئے گا. بہرحال اس کا آخری جملہ قارون کے واقعے کا یہ ہے کہ جب قارون پر عذاب الہی نازل ہونے لگا، ایک مرتبہ وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ کر کے زمین نے اسے نکلا تھا، تو ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میری غلطی کو معاف کر دے. لیکن حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اب عذاب الہی جانے کے بعد نہ تیری دولت تیرے کام آئے گی، نہ توبہ تیرے کام آئے گی. تو یہ تصور کرنا، یہ خیال کرنا کہ آج دولت کو جمع کرو، جب تک بہت زیادہ ہوگی تو خمس نکال دیں گے، تب رد مظالم نکال دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وقت عذاب آ جائے اور اس کے بعد انسان کی توبہ بھی بیکار ہو جائے، انسان کے مال کی کثرت بھی بیکار ہو جائے. تو یہ مال کی کثرت ہے جو قارون کے پاس تھی، کہ اس مال کی وجہ سے آخری وقت کی توبہ بھی جو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، قارون کی قبول نہ ہو سکی. تو روایت میں بار بار تاکید ہے کہ دیکھو، کثرت کی دعا نہ کرو، ہمیشہ برکت کی دعا کرو. اور یہ برکت وہی چیز جو ہم نے کئی مسجدوں میں جملہ دہرایا کہ آپ جانتے ہیں، اور آپ نہیں جانتے تو اپنے بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ 400 روپے پاتے تھے اور بڑے آرام سے گھر کا خرچہ چل جاتا تھا، آج اس سے چھوٹا گھر ہو چکا ہوگا کہ بچے باہر نکل گئے، بچیوں کی شادیاں ہو گئی اور تنخواہ دگنی ہو چکی ہوگی، تب بھی شور مچاتے رہتے ہیں کہ اس 1000 سے وہ 500 بھیجا تھے، اس میں خدا نے زیادہ برکت عطا دی تھی. تو یہ پیسے کا یہ کثرت ہے جس میں برکت نہیں ہے، اس سے بہتر وہ قلیل پیسہ ہے جو برکت کے ساتھ ہو. اور برکت مال سے اٹھتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی آ چکی ہے، یہ اگر کہ ہمارے رزق حلال و حرام کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اس کا گہرا تعلق بھی ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ کسی نے یہی سوال امام محمد باقر سے کیا کہ یبن رسول اللہ، مال سے برکت کب تلخ ہوتی؟ تو ایک مرتبہ جواب دیا امام پنجم، اور اپنے جد کی ایک روایت کو، پیغمبر کی ایک روایت کو بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو کہ عنقریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں لوگ علماء سے اس طرح بھاگیں علماء سے اس طرح فرار اختیار کریں گے جس طرح بھیڑیے کو دیکھ کر بکریاں بھاگتی ہیں. جب وہ زمانہ آ جائے کہ میری امت والے علماء سے, وہ علماء کے جو ایمان کی طرف سے حاکم ہیں, وہ علماء کے جو نائب امام ہیں, وہ علماء کے جن کو امناء اللہ اللہ کے امانت دار قرار دیا گیا, وہ علماء کے جن کے بارے میں روایت ہے کہ اربعت علی قوام الدین, چار ایسی ہستیاں ہیں جن پر دین کی بنیاد قائم ہے کہ ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے دین گر جائے گا, ان میں سے ایک عالم کا نام بتایا گیا ہے. تو روایت یہ ہے کہ آخری زمانے میں جب میری امت کے لوگ علماء سے اس طرح بھاگیں گے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکری بھاگتی ہے, تو یاد کر لینا کہ خدا ان کے اندر تین مصیبتیں نازل کر دے گا, ان میں تین پریشانیاں اور خرابیاں بڑھا دے گا. پہلی پریشانی امام نے بتائی کہ بدترین لوگ اپنے زمانے کے بدترین اور ظالم ترین لوگ ان کے حاکم بن جائیں گے, یہ ان کی پہلی خرابی ہوگی. وہ سوچیں گے, وہ پریشان ہوں گے کہ خدا ہم پر اتنی مصیبت کیوں نازل کر رہا, نماز اور روزہ کرنے والے بھی ہم ہیں, زکات و خون بھی نکال دیتے ہیں, کچھ ایسے لوگ. تو ذرا خیال یہ کریں کہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ بدترین حاکم سے بچنے کا طریقہ صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ عالم کی صحبت ہے. جب لوگ علماء کی صحبت سے بھاگیں گے تو زمانے کا بدترین شخص ان کا حاکم بن جائے گا. اور دوسری چیز یہ بتائی کہ جب لوگ علماء سے فرار ہوا کریں گے تو خدا ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا, آمدنی بڑھتی چلی جائے گی, کثرت ہوتی چلی جائے گی, ہر ایش و آرام ان کو ملتا چلا جائے گا. ایک وہ حالت ہوگی کہ حیدرآباد کی چیز گھر میں استعمال نہ کر سکتے ہوں گے, وہ زمانہ ہوگا, اور ایک وہ زمانہ آ جائے گا کہ یو کے اور یو ایس اے کی بنی ہوئی چیزیں لوگوں کے گھر میں کثرت سے ہوں گی. تو روایت امام سے تصدیق یہ ہے کہ امام نے کہا کہ کثرت ہوگی لیکن ان کے مال سے خدا برکت اٹھا لے گا, اس لیے کہ وہ علماء سے دور بھاگے. اور تیسری چیز یہ بتائی کہ وہ زندگی گزاریں گے ایمان کے ساتھ, لیکن جب موت آئے گی تو ایمان کی موت انہیں نصیب نہیں ہوگی بلکہ بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہوں گے. یہ تین باتیں عالم کے آج سے دور ہونے کے لیے بتائیں. کسی نے ایک معصوم سے سوال کیا کہ یفتہ رسول اللہ ان تین باتوں کی وجہ کیا ہے, تو امام نے اس روایت کی تشریح کی, لیکن کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کا صرف ایک جز جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کہ خدا ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا, اس لیے کہ جب کوئی عالم سے دوری اختیار کرتا تو اسے مسائل حلال و حرام معلوم نہیں ہوتے, اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حرام روزی میرے پاس آ رہی یا حلال روزی میرے پاس.